الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه إلى قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بعضكم بأس بعض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج مجھے ایک ایسے موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے جس کا تعلق ہماری ملکی سیاست سے ہے. اس زمن میں یقیناً میرے سامنے جو رہنمائی ہے وہ قرآن حکیم ہی کی ہے اور میں اسی کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات آپ کے گوش گزار کروں گا. تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ ایک تو میں کل فیصل آباد میں تھا اور وہاں بڑا بھاری پروگرام رہا. جمعے کی تقریر کے علاوہ صبح جمعے سے قبل بھی ایک تقریب تھی, وہاں بھی مفصل تقریر ہوئی. پھر رات کو حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر کوئی سوا دو گھنٹے کی تقریر ہوئی, تو میری آواز بھی متاثر ہے, طبیعت پر بھی تکان ہے. ثانیاً آج وہ فیصل آباد سے یہاں کی کراچی کی فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہوتی چلی گئی, اس کی کوفت رہی اور تقریباً ایئرپورٹ سے سیدھے ہی یہاں آنا ہوا ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ اگرچہ اس موضوع پر میں نے لاہور میں اظہار خیال کیا ہے اپنی جمعے کی تقریر میں, لیکن میں اپنے خیالات کو مزید مرتب کر لینا چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے, لیکن مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا. ثانیاً چونکہ یہ میرے عام موضوعات میں سے نہیں ہے, میری تو گفتگو کا تقریر کا اصل مرکز و محور قرآن حکیم ہوتا ہے, اس اعتبار سے بھی شاید آپ لوگ محسوس کریں کہ بات میں وہ ربط موجود نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ توجہ کو مرتکز فرمائیں اور الفاظ سے زیادہ جو مفہوم اور معنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں. سب سے پہلے تو میں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تہے دل سے اور صمیم قلب سے, اور آپ حضرات کے بارے میں بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی اس پر شکر ادا کیا ہوگا, اور اگر شعور نہ ہوا ہو تو اب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایک بہت خطرناک مرحلے سے اللہ تعالی نے ہمارے ملک اور ہماری قوم کو بڑی عافیت کے ساتھ گزار لیا ہے. یہ الیکشنز جو ہوئے اور 11 سال کے بعد جماعتی ایک انتخابات کا مرحلہ آیا تھا، اور حالات بہت سے اعتبارات سے ملک کے اندر دگرگوں تھے، پھر یہ کہ دائیں بائیں مشرق اور مغرب میں دشمن جو ہے وہ تاک میں بیٹھا ہوا ہے، تخریب کاری کے نہایت گھناؤنے بہت سے کام اس ملک میں ہو چکے ہیں، اور اس کا شدید اندیشہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی خبر بھی تھی کہ 300 تخریب کار افغانستان کی طرف سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع اور کوئی نہیں تھا کہ جذبات میں ویسے ہی تناؤ ہوتا ہے اور لوگوں کے اعصاب جو ہیں پہلے ہی سے بوجھ تلے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی تخریبی کارروائی کر دی جائے تو ہو سکتا تھا، اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اس کا شکر ہے، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہاں صورتحال بہت دگرگوں ہو جاتی۔ اسی لیے مسلسل میں نے کئی جمعوں سے، میں جو خطاب کرتا ہوں مسجد دارالسلام باغ جناح میں، وہاں کے تمام نمازیوں سے کہتا رہا اور مشترک اور اجتماعی دعا ہم کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے ہمارے اس ملک اور ملت کو عافیت کے ساتھ گزروا دے۔ اب جبکہ وہ ایک بہت بڑا اہم مرحلہ گزر چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، تو ہم پر شکر واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تہے دل سے اور صمیم قلب سے ہم شکر ادا کریں۔ اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمیں جن جن لوگوں نے بھی اس مرحلے کو بحسن و خوبی طے کرانے میں حصہ لیا ہے، ان سب کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، جن میں میرے نزدیک سر فہرست پاکستان کی مسلح افواج، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں ہمارے کمانڈر ان چیف جنرل محمد اسلم بیگ مرزا، واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ جتنا بڑا حادثہ ہوا تھا وہ ہوائی حادثہ، جس کے نتیجے میں صدر ضیاء الحق صاحب بھی اور ہماری آرمی کی بڑی ٹاپ براس جو ہے وہ ایک دم منظر سے ہٹ گئی، تو یہ مرحلہ ایسا تھا کہ اگر جنرل اسلم مرزا کے دل میں ذرا بھی ایمبیشن ہوتی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ان کے اندر کوئی رجحان ہوتا، تو بڑی آسانی سے وہ اس کے لیے اس فضا کو استعمال کر سکتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ان پر الزام نہ دھرتا کہ یہ اچانک حادثہ ہوا ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، اب اس ملک کو سنبھالنا ہے تو گویا کہ ایک نیا مارشاء اللہ لگانے کے لیے کافی جواز موجود تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی بہت صائب فیصلہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں جو ہمارے صدر قائم مقام صدر کی حیثیت سے آئے تھے، انہوں نے صاف اس کو تسلیم کیا تھا اور اخبارات میں یہ باتیں آ گئی تھی کہ پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو افواج کو کہ اگر آپ سنبھالنا چاہیں ملک کو تو سنبھال لیجیے، لیکن جب ان کی طرف سے واضح بات آئی کہ نہیں، انف از انف، بہت ہو چکا، اور فوج نے جو بھی اقتدار کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے اب اس کے بعد مزید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے جب کہا کہ دستور کے مطابق معاملے کو چلاؤ، تو پھر غلام اسحاق خان صاحب نے وہ ذمہ داری سنبھالی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر ہماری افواج نے ایک بہت بڑا قرض تھا جو ادا کیا ہے۔ اس ملک میں جس طرح مسلسل مارشاء اللہ رہا ہے، 26 برس مارشاء اللہ کے تحت یہ ملک گزرا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا قرض تھا، اور بہت ہی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی تھی، اندرون سندھ تو فضا جو ہے بالکل ایک آتش فشاں کے مانند تھی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب پھٹ پڑے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ پہلے وہ آتش فشاں پھٹ چکا تھا، پھر کسی وقت یہ لاوا پھر پھوٹ بہتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ عوام کے اور فوج کے درمیان ایک بوجھ پیدا ہو رہا تھا، ایک نفرت پیدا ہو رہی تھی، اور یہ چیز واقعتاً کسی بھی ملک کے لیے نہایت تشویشناک ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے. پاکستان تو اس وقت یوں سمجھئے کہ اس زبان کے مانند ہے جو 32 دانتوں کے اندر گھری ہوئی ہے. اس طریقے سے یہ جو ایک رفتہ رفتہ صورتحال بن گئی تھی، خاص طور پر اندرون سندھ، یہ ہمارے لیے نہایت تشویشناک اور خطرے کا مظہر تھی. یہ صورتحال جو ہے الحمدللہ کہ اب تبدیل ہوئی. بلکہ میں جب لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے حوالہ دیا تھا کہ مجھے تو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 67 کی جنگ میں جو ایک عبرتناک شکست کہیے، ہزیمت کہیے، نہایت ہی شرمناک ہزیمت جو مصری افواج کو اٹھانی پڑی تھی، جس طرح انہوں نے 6 برس کے بعد 1973 میں وہ کلنگ کا ٹیکا اپنے ماتھے سے دھو دیا تھا. 1973 کی رمضان کی جنگ جو ہے اس کے بارے میں پوری دنیا نے مانا کہ مصری افواج نے واقعتاً بڑی بہادری کا ثبوت دیا، اور وہ بارلیو لائن جسے کہ اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ اسے کراس کیا ہی نہیں جا سکتا، انہوں نے اسے کراس کر کے دکھایا. اور صورت یہ بن گئی تھی کہ اگر امریکہ براہ راست جنگ کے اندر اس وقت مقبوض پڑتا اور بالکل اپنی ایک ریاست کی طرح اس کا تحفظ نہ کرتا اسرائیل کا، تو گولڈا مائر نے تو خودکشی کا فیصلہ کر دیا تھا. تو جس طرح اس وقت مصر کی مسلح افواج نے اپنے ماتھے کا کلنگ کا ٹیکا دھو دیا تھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس مرحلے پر پاکستان کی مسلح فوج نے یہ فیصلہ کر کے کہ اس ملک میں سیاست اور حکومت کی ذمہ داری کو اٹھانا یہ یہاں کے عوام کا کام ہے، یہاں کی سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعتاً وہ اپنا قرض جو ہے وہ چکایا ہے. پھر صدر غلام اسحاق خان صاحب نے بھی الحمدللہ کہ اس معاملے کے اندر ایک مثبت روش اختیار کی. ہماری عدلیہ نے بھی ایک دم صورتحال جو بدلی تو اس کے بعد بڑے جرت مندانہ فیصلے کیے. پھر یہ کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فرض ادا کیا. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ عوام نے اور سیاسی رہنماؤں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. کہیں ذرا ٹینشن ہو جاتی، کہیں کوئی تصادم ہو جاتا تو یہ تو جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل جاتی. ہوا ہے کچھ نہ کچھ، کہیں کہیں کوئی معمولی سا تصادم، کہیں کوئی مٹ بھیڑ ہوئی ہے معمولی، لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جسے ہم تیسری دنیا کہتے ہیں اس کے تو یہ معمولات میں سے ہیں. امریکہ میں نہیں ہوتا، لیکن امریکہ بہت آگے ہے تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے. ہمارا تو جوڑی دار اگر کہیں تو بھارت ہے، اور بھارت میں الیکشنز کے مواقع پر اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں. اتنے جو ہے وہ کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں ہے. بحیثیت مجموعی یہ کہ بحمد اللہ ہمارے ہاں یہ الیکشن کا مرحلہ بحسن و خوبی طے پا گیا. اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کے ذمہ دار ہے، افواج پاکستان، صدر پاکستان، الیکشن کمیشن، ہماری جو بالا تر عدلیہ ہے، پھر سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما، ان سب میں سے جس نے جو رول پلے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اور بھی بہت سی بنیادیں ہیں اور اسباب ہیں کہ جن کو میں چاہتا ہوں کہ گن کر آپ کے سامنے رکھوں، جن کا مجموعی نتیجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ حالات پاکستان کے دن بدن جتنے خراب ہو رہے تھے، اس کے پیش نظر میرے الفاظ یہ ہوتے تھے، میرے بہت سے احباب کو معلوم ہے کہ جو فیکٹس ہیں، زمین پر جو حقائق ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے. ہم ایک اندھی گلی میں داخل ہو چکے ہیں، کہیں کوئی راستہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے نجات ہوگی اور کہاں سے ملک و ملت کے بچاؤ کا راستہ بنے گا. جو کچھ سندھ میں ہوا، جس طرح کا ایکسٹریم سندھی نیشنلزم ابھر کر آیا، پھر یہ کہ ایک رد عمل کے طور پر جیسے کہ یہاں پر بھی ایک فضا بنی، اور پھر جس قسم کے حادثات ہوئے اور تخریبی کارروائیوں کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر جو خونریزیاں ہوئیں، اب اس کے پیش نظر تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ شدید تاثر کے عالم میں میں نے وہ اپنی کتاب لکھی. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اصل میں تو میں نے جب استحکام پاکستان کتاب لکھی تھی, اب اس کا دوسرا حصہ مجھے لکھنا تھا, اس کے لیے میں حجاز جا رہا تھا کہ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر, کیونکہ استحکام پاکستان کا بھی زیادہ حصہ میں نے وہیں سپرد قلم کیا تھا. یہاں تو سفر اور دورے اور ملنا جلنا ملاقاتیں وہ تصنیف و تالیف کی مہلت نہیں دیتی, تو میں نے وہ استحکام پاکستان کے مضامین بھی اکثر و بیشتر مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر لکھے تھے, اور پھر میں جا رہا تھا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب وہ پہلی مرتبہ یہاں تقریب کاری ہوئی تھی, اور جو میں یہاں سے گزرا چند گھنٹے کراچی میں ٹھہرا تھا, تو جو فضا میں نے یہاں دیکھی تھی اس کا میرے اعصاب پر اس قدر دباؤ ہوا کہ حجاز جا کر کم و بیش 10 دن تک مجھے ہوش نہیں آیا صدمے سے کہ بارے الہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا یہ کدھر جا رہا ہے, کس تباہی کی طرف. اور جو آثار نظر آ رہے تھے ان میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ رد عمل میں پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری, تو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑے شہنشاہ کا یہ قائم کیا ہوا طلسم اس کو توڑنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا, اسی لیے ان کا نام مجدد الف ثانی. اس کے بعد اگلی صدی میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ, یہ دو عظیم شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئی, ان کے ٹکر کی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں. زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ, لیکن ان کا مزاج اور ان کا مطالعہ جو ہے دین کا وہ ایک خاص پہلو کی طرف تھا. پورے دین کا فہم اور دین کے باطنی جو حصے ہیں ان کے ساتھ انہیں کوئی مناسبت نہیں تھی. جو جامعیت کبرا شاہ ولی اللہ دہلوی کے اندر ہے تمام اہل علم جانتے ہیں, اس کے اعتبار سے اگرچہ بڑی تجدیدی مسائی ہیں, انہوں نے بھی اوہام مشرکانہ اوہام کے خلاف جہاد کیا, بدعات کے خلاف جہاد کیا محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے رحمہ اللہ, لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کا مقام بہت بلند ہے. پھر 13ویں صدی میں شہیدین کی تحریک, جس کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد اتنی خالص اسلامی تحریک کوئی اٹھی ہی نہیں. سید احمد بریلوی رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے, ان کی سیرتوں میں صحابہ کرام کی سیرتوں کا پرتو تھا. وہ پوری جماعتی زندگی ان کی محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو سورہ فتح کے آخر میں الفاظ آئے ہیں, اسی کا ایک مرقع تھی ان مجاہدین کی زندگی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے, دنیا ماؤ زیتونگ کے لانگ مارچ کو بہت جانتی ہے, لیکن جتنا بڑا لانگ مارچ کیا تھا سید صاحب نے آپ اس کا تصور کیجئے, لکھنؤ سے بھی 40-45 میل آگے رائے بریلی سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا ان مجاہدین کے قافلے نے, پورا یہ یو پی اور پھر راجپوتانہ کراس کر کے سارا صحرائی علاقہ. پنجاب سے نہیں جا سکتے تھے اس لیے کہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی, لہذا پورا راجپوتانہ کراس کیا. عمر کوٹ کے مقام سے سندھ میں داخل ہوئے, حیدرآباد کے قریب سے گزر گئے, اس لیے کہ تالپوروں نے ان کا استقبال نہیں کیا, انہیں خطرہ ہوا اپنے اقتدار کے لیے کہ کہیں یہ منظم گروہ ہے, کہیں ہماری ہی حکومت جو ہے اس کو نہ یہ کوئی نقصان پہنچا دے. تو پھر یہ گئے تھے, اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ رانی پور اور پھر یہ پیر جو گوٹ, جس کے اس وقت جو ہے پیر پگاڑا صاحب جو ہے اس گدی پر, وہ گدی نشین ہے اس کے, یہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی, یہاں سے تعاون کیا گیا, اور طے یہ ہوا تھا کہ سید صاحب درائے بولان سے ہو کر پھر افغانستان سے ہو کر پھر سرحد پہنچے اور ادھر سے سکھوں پر حملہ کرے, اور ادھر سے پیر جو گوٹ سے یہ ایک جمعیت جو ہے وہ جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ضلع سکھر اس کے ساتھ پھر مل جاتا ہے پنجاب کا اس وقت ضلع رحیم یار خان, اور دریائے سندھ کے ادھر جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان جیکب آباد کے ضلع کے ساتھ, ادھر سے ہو کر یہ سکھوں کے اوپر دوسرا حملہ کیا جائے گا, اور دو طرف سے ان کو دباتے ہوئے پنجاب کو آزاد کرا لیا جائے گا سکھا شاہی سے. یہ دوسری بات ہے کہ سرحد میں جا کر आपके इल्म में होगा गद्दारी हुई। असल में मुसलमान का मामला यह रहा है कि उसने मार खाई है अपनों के हाथों, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, वो स्कीम नाकाम हो गई। नाकाम दुनियावी एतबार से, वरना यह कि अल्लाह के हाथों वो सुरखरू हुए, उन्होंने अपनी जानें दे दी। बिना करदंद खुश नस में बका को खून गलती दंद, खुदा रहमत को न दी आशिका ने पाक की नजरा। फिर इस सदी के अंदर चौदहवीं सदी में जितनी अजीम शख्सियतें पैदा हुई हैं इस मुल्क के अंदर, आप उनकी टक्कर की कोई शख्सियत पूरे आलम अरब में नहीं दिखा सकते। मसलन मैं नाम ले रहा हूं अल्लामा इकबाल, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आने वाले लोगों में वो उनका ईमान और उनका यकीन, उनके वो कैफियत के काफिरे हिंदू हूं मैं, देख मेरा शौक व शौक, लब पे दरूद व सलाम, दिल में दरूद व सलाम, इस्लाम की ताबीर जदीद तरीन, जैसे अभी सैयद साहब कह रहे थे कि आज की जरूरत यह है कि हम कुरान के फलसफा और हिकमत को वक्त की आला तरीन सतह पर पेश कर सकें, उस काम का आगाज करने वाले अल्लामा इकबाल है। फिर देखिए कि कितनी अजीम तहरीक है तबलीगी जमात जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसकी हरकत है, ये कहां से शुरू हुई? इसी सनम खाना हिंद से, वो छोटी सी मस्जिद, बंगले वाली मस्जिद, वो बस्ती निजामुद्दीन की छोटी सी मस्जिद, वहां से उस काम का आगाज हुआ जो आज अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और चीन में और रूस में और तमाम मशरकी यूरोप में, ये आलम इस्लाम में तो जो उनकी हरकत है वो है। फिर जमात इस्लामी एक बड़े मजबूत फिक्र के साथ उभरी, वो फिक्र के जिससे आलम अरब की तहरीक अल इख्वानुल मुस्लिमून ने भी इस्तिफादा किया, और बरमला ये कहा सैयद कुतुब साहब ने अदालत के अंदर खड़े होकर, उन पर चार्ज लगाया गया था कि तुमने मौदूदी के फिक्र को यहां फैलाया है, उनका कि हां मैंने उनके फिक्र से इस्तिफादा किया। फिर अबुल कलाम जैसा नाबिगा, उनकी सियासत का जो दौर है बाद का मैं उससे बहस नहीं किया करता, लेकिन अल हिलाल और अल बलाग वाला अबुल कलाम, उसके जोड़ की कोई शख्सियत आपको आलम अरब में नहीं मिलेगी। और सबसे बढ़कर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, एक दरवेश मुजाहिद। मैं ये सिर्फ बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान का वजूद में आना, खासतौर पर फिर जब तहरीक चली है, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स और फ्रीडम मूवमेंट्स चली, लेकिन सिर्फ एक तहरीक है आजादी की जिसमें इस्लाम का नाम लिया गया। इंडोनेशिया में इस्लाम का कोई हवाला नहीं था। शिवकार्नो साहब जैसे लीडर होते हैं किसी मुल्क के, वैसे लीडर थे, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी डांस करते हुए। बहरहाल हम उनके ममनून एहसान हैं, उन्होंने भी अपने मुल्क को जो यूरोपियन जो तसल्लुत था उससे निजात दिलाई है, लेकिन यह कि इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं था। आलम अरब में भी अगर उन्होंने अंग्रेजों को उठाकर फेंका है मेडिट्रेनियन में मिस्रियों ने, तो इस्लाम के हवाले से नहीं, अरब नेशनलिज्म। सिर्फ एक तहरीक थी कि पाकिस्तान, जिसमें नाम लिया गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरा हिंदुस्तान गूंज गया, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। आखिर ये तमाम चीजें जो है ये इंडिकेशंस हैं, आप इशारात से ही तो समझते हैं मामले को। बशीयत इज़्दी है। फिर जिस तरह इस खत्ते की हिफाजत हुई है, सन 65 की जंग, अव्वल तो यह कि इसका वजूद में आना जो है मौजूदा है, इसलिए कि सबको मालूम है कि कायदे आजम ने वक्ती तौर पर कुछ इस तरह वो घिर गए थे हालात में कि कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम कर लिया था। इसके क्या मानी थे कि एक आजाद पाकिस्तान के मुतालबे से गोया के मुस्लिम लीग दस्तबरदार हो गई थी। वो तो एक मरकजी हुकूमत के साथ तीन जोन वजूद में आते, जोनल स्कीम थी। पंडित नेहरू खामोश नहीं रह सके, वो बयान दे बैठे, क्योंकि उस स्कीम में यह भी था कि 10 साल के बाद हर जोन को ऑप्शन होगी कि वो अगर आजाद होना चाहे तो हो जाए। किसी ने सवाल किया उनको, 10 साल के बाद कौन आजाद होने देता है किसी को? अब उन पर इल्जाम रखकर कायदे आजम, ये उनका तदब्बुर, उनकी मामला फहमी थी। अब उन्हें मालूम था कि इल्जाम उस पर आएगा, मुझ पर नहीं, लिहाजा जो कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम किया था उससे आपने अलग इख्तियार कर ली। इल्जाम अब अंग्रेज उन्हें नहीं दे सके, इल्जाम सारा पंडित नेहरू पर आया। अगर नेहरू जी चुप रह गए होते उस वक्त, तो एक आजाद पाकिस्तान कभी भी वजूद में ना आता। देखिए कायदे आजम ने तो कैबिनेट मिशन प्लान को मान लिया था। پھر دیکھیے اس کے بعد جب ہمارے یہاں صدر ایوب صاحب کوس لمن الملک بجا رہے تھے، ایبسولیوٹ اتھارٹی والا ایک جرنیل، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ اس نے جوائنٹ ڈیفنس کی پیشکش کی تھی انڈیا کو؟ جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے؟ ڈیفنس ہی تو سب سے بڑی بات ہے، آپ کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ڈیفنس پر جاتا ہے، جوائنٹ ڈیفنس کے معنی ہے جوائنٹ بجٹنگ، اور ڈیفنس کا تعلق فورن پالیسی سے ہے، تو جوائنٹ ڈیفنس کے معنی ہے کامن فورن پالیسی، گویا کہ خود ہم نے چاندی کی تشتری میں رکھ کر پھر پیش کر دیا تھا کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ، پھر وہی کیبنٹ مشن کا جو پلان تھا تقریباً اسی ارینجمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹھوکر ماری کس نے؟ نہرو جی نے، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یہ اس کے الفاظ تھے، بڑی فرعونیت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ کے پیشکش ٹھکرا دی۔ تو ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے پنڈت جی کا، تو نے اچھا ہی کیا، دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، اگر ان کی طرف سے یہ دو مواقع کے اوپر، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا، یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، میں بھی آپ کو یاد کرا رہا ہوں، اندرا گاندھی نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ ہمارے بابا جان تو صوفی تھے، انہیں سیاست تو نہیں آتی تھی، یہ الفاظ تھے۔ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی شخص کے زبان سے یوں ہی لفظ نہیں نکل جاتے، حدیث نبوی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم فرمانا چاہتا تھا۔ ایک سال پہلے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے رمضان مبارک میں 1946 میں کہہ دیا تھا کہ ملئے اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور لوگ حیران ہوئے تھے ان کے معتقد، اس لیے کہ خود تو مولانا مدنی رحمہ اللہ اور جمعیت علماء ہند پاکستان کی مخالف تھی، تو کہا پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب ان کا یہ تھا کہ وہ ہے عالم تکوینی کا معاملہ، اللہ کی مشیت کیوں ہے، کس لیے ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو خود اپنی عقل سے کام لے کر دنیا میں اس عالم کے اندر ہمیں چلنا ہے اپنی فکر کے مطابق۔ البتہ عالم بالا میں ملئے اعلیٰ کے الفاظ تھے، پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا، تو پاکستان قائم ہوا ہے مشیت الہی سے، 1965 میں جس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، معجزہ نہیں تو کیا تھا، کس یقین کے ساتھ افواج بڑی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ بی بی سی نے ٹیلی ویژن پر فال آف لاہور کا منظر دکھا دیا، اتنا یقینی تھا فال آف لاہور کہ شام تک جیم خانہ لاہور میں پہنچ کر ہم شرابیں پیئیں گے، جرنیل جو ہے اس امنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور اتنا یقینی تھا ان کے لیے کہ بی بی سی نے تو خبر نشر کر دی، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے پاکستانی وہاں کہ لاہور چلا گیا تو اب پاکستان، وہ تو گویا کہ رگے جا جسے کہتے ہیں، وہ انگریز وہ ہندو کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن صورتحال کیا تھی کہ ذرا سی پیش قدمی کر کے خود ہی ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے، یہ معلوم ہوتا ہے کہیں ہمارا گھیراؤ ہو رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، کہیں ہم کسی طرف سے گھیرے میں نہ آ جائیں، کھڑے رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، سورہ انفال کے الفاظ ہیں، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت طاری کر دوں گا۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہوتا ہے نا، یہ بندوں کا اختیار تو نہیں ہے۔ تو میں کتنی یہ بات گنواؤں، میں جب ان اشارات کو دیکھتا تھا اور دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا قیام یہ اللہ کی خصوصی مشیت ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے خصوصی طور پر فرمائی ہے، اور در حقیقت وہ اسلام کے عالمی غلبے کی جو اللہ تعالیٰ کی طویل المیعاد سکیم ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اس کی خبر تو دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے وہ دن آ کر رہے گا، وہ وقت آئے گا کہ روح ارضی کا کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، بلکہ الفاظ یہ ہے من وبر ولا مدر، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ کوئی کمبلوں کا خیمہ بنا جو ہے باقی رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، بعز عزیز اور ذل ذلیل۔ اسلام کا داخلہ دو شکلوں میں ہوگا، یا تو عزت والوں کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیلوں کی تذلیل کے ساتھ، کیا معنی اس کے، یا تو اس گھر اور خیمے والا خود اسلام لے آئے گا تو وہ صاحب عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ایک تو عزت کا اور ایک یہ کہ اگر ایمان نہیں لائے گا تو اب اسے نیچا ہو کر رہنا پڑے گا، یوت الجزیت یدم وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ دے گا اور چھوٹا بن کر رہے گا۔ تو یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوا یا ذلت والے کی تذلیل کے ساتھ داخل ہوا، لیکن پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر بات ہے ہوا صادق المصدوق، آپ کے کسی پیشن گوئی میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں، وہ تو ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا قیام ہے، محسوس ہوتا ہے، بلکہ میں ایک لطیفے کی بات آپ کو سناؤں۔ مرزا منور سے آپ حضرات واقف ہوں گے، مرزا محمد منور ہمارے ہاں کے اہم دانشوروں میں سے ہیں، اقبالیات میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، تحریک پاکستان اور اس کی تاریخ سے بہت آگاہ ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان سے میری گفتگو رہتی تھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ بھی کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتے تھے پاکستان کے مستقبل سے۔ فارسی میں انہوں نے ایک دور میں نظم کہی تھی، وہ میں نے اپنے پرچے میثاق میں شائع بھی کی تھی، عنوان یہ تھا کہ رہوارے یقین ما بصحرائے گما گم شد، کہ صحرائے گما میں، بے یقینی کے صحرا میں میرا وہ جو گھوڑا تھا، یقین کا گھوڑا، وہ گم ہو گیا۔ یعنی پاکستان کے فیوچر اور پاکستان کی ڈیسٹنی پر جو یقین تھا، وہ یقین ہاتھ سے جاتا رہا، یہ کیفیت ان پر تھی۔ اسی زمانے میں کوئی صورتحال ایسی بدلی تھی مجھے یاد نہیں، تو میں نے اپنا تاثر یوں بیان کیا جس پر وہ بہت خوش ہوئے تھے، کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ٹیڑھا کر کے اس طرح سیٹ کرتا ہے کہ ہم پھر سیدھے بیٹھ جاؤ اس کے اندر، ہمیں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ کوئی خاص مشیت ہے کہ جو ہمارے معاملے میں اللہ کی ہے، کہ ہماری ٹیڑھ کی وجہ سے وہ پوری کائنات کو اس طرح ٹیڑھا کر دیتا ہے کہ پھر وہ ہمارے ساتھ سیدھی ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی یقین میں اس وقت اضافہ ہوا ہے میرے اندر، اور اسی لیے میں نے آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کرنا چاہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھاولپور کے حادثے کے بعد میرا پہلا خطبہ جمعہ تھا، اس میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا، جس نے بھی کیا، جو تخریب کار ہو، جو دشمن ہو، وہ کوئی خاد ہو یا راہ ہو یا کوئی اور بلا ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا۔ کوئی شخص آپ کو گولی مارنا چاہے، گولی مار سکتا ہے، لیکن گولی آپ کو لگ جائے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک ہے کسی شخص کا ارادہ کرنا، ایک ہے اس کام کا پایہ تکمیل کو پہنچ جانا۔ ارادہ انسان کر سکتا ہے، پایہ تکمیل کا پہنچانا جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس میں بہت بڑا خیر ہو گیا، سب سے بڑا خیر تو خود ہو گیا، صدر ضیاء الحق صاحب کے لیے انہیں شہادت کی موت مل گئی، اور دوسرا خیر کیا ہوا ان کے لیے؟ میرا تجزیہ یہی ہے کہ حالات اس رخ پر آ چکے تھے، 11 برس ہو گئے تھے اب لوگوں کو تنگ آمد بجنگ آمد، کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے ان کے خلاف اسی درس کی شروع ہو جاتی۔ اب یہ چند دنوں کی بات تھی، پھر گلی گلی کتا 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 ہوتا، جیسے کہ صدر ایوب کا ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے دو اعتبارات سے جو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی تحریک جو یہ 69-70 کا دور جو تھا، اگر اس طرح کی تحریک یہاں اٹھتی تو اس وقت دشمن بہت ہماری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، 2 مرتبہ براس ٹیک ایکسرسائز کر چکا ہے، 3ری مرتبہ اس کی ایکسرسائز پھر تیار تھی، اور باقاعدہ کھلم کھلا حیدرآباد کو ٹارگٹ ڈکلیئر کر کے انہوں نے ایکسرسائز کی۔ یہ عام رواج کے بالکل خلاف ہے، اگر کوئی ٹارگٹ ہوتے بھی ہیں تو ان کے کوئی فیک نیمز رکھے جاتے ہیں، لیکن یہاں کھلم کھلا حیدرآباد کو ٹارگٹ بنا کر یہ ایکسرسائز ہوئی کہ جتنے بھی اس کے پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو ابھی سے ہم دیکھیں، سارٹ آؤٹ کریں، اور ہر چیز کو طے کر لیں کہ کس طرح ہمیں ایک بجلی کی سی سرعت کے ساتھ حیدرآباد پر قبضہ کرنا ہے۔ تو گھات میں تھا، اگر کہیں تحریک چل گئی ہوتی اس طرح کی، اللہ تعالیٰ نے ایک شارٹ سرکٹ کر دیا اس کو۔ ضیاء صاحب وہ منظر سے ہٹ گئے، ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ان کے عمرے اور ان کی دعائیں اور ان کے سجدے اور ان کی آہوزاری جو ہے حرمین کی وہ کام آ گئی، اللہ نے انہیں بھی اعلیٰ ترین جو موت ہو سکتی تھی وہ دی، اور اس قسم کی کسی تحریک سے اس ملک کو بچا لیا۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، بڑا آسان تھا آرمی کے لیے دوبارہ مارشل لا لگا دینا، میں بھی نہ کہہ سکتا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ملک کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، نہ آپ کہہ سکتے، کوئی نہ کہہ سکتا، اتنی بڑے حادثے کے بعد تو جواز پیدا ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے وہی اللہ کی انگلیوں کے مابین ہی تو دل ہے نا۔ اسلم بیگ صاحب نے جس قدر پختگی کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ نہیں، اور یہ کہ یہ معاملہ سیاسی سطح پر چلنا چاہیے، ملک کی اس گاڑی کو سیاسی اور جمہوری اور دستوری پٹڑی کے اوپر چڑھاؤ اور چلاؤ۔ الیکشن کا بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہو جائیں گے، عام لوگ کیا، سیاسی جماعتوں کو یقین نہیں تھا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ بمشکل تین ایک ہفتے پہلے کچھ یقین ہوا کہ ہوگا الیکشن، اسی لیے جلدی میں یہ توڑ، یہ جوڑ، یہ اتحاد، یہ فلاں، ادھر سے ٹوٹ، ادھر جڑ، یہ سارا کام جو ہوا ہے وہ بڑی نروس کیفیت کے اندر ہوا، اس لیے کہ یقین تھا ہی نہیں کہ ہو جائے گا۔ یہ تو ایک انہونی سی بات تھی جو ہو گئی، اور یہ سب کچھ ظاہر بات ہے کہ مشیت ازلی ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ہی قادر ہے اور قاہر ہے اپنے بندوں پر۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے، میں نے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو خوش آئند پہلو ہیں، جو نتیجہ نکلا ہے اس میں، وہ میں چار پہلو میرے سامنے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج میں یہ چار پہلو بہت ہی عمدہ ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو کھلم کھلا مخالف پاکستان قوتیں تھیں، بلکہ قوت ایک ہی تھی کھلم کھلا، وہ تھی ایکسٹریم سندھی نیشنلزم والے قیادت، جن کی سر فہرست جی ایم سید صاحب، جنہوں نے کھل کر کہا کہ ہمیں پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو کئی بار ہندوستان گئے ہیں مدد لینے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی اپنی مصلحتیں جو ہے، اپنی پالیسیاں یا اپنے مسائل درمیان میں آ گئے، ورنہ انہوں نے کبھی اسے راز نہیں رکھا، وہ تو گئے، ان کے کئی نمائندے گئے کہ ہمیں آزاد کراؤ، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تم نے، یہی الفاظ کہے تھے خان عبدالغفار خان نے۔ جب کانگریس نے پاکستان کی اسکیم منظور کی ہے تو سب سے زیادہ جو ناراض ہوا تھا شخص، کیونکہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں خان عبدالغفار بھی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، یہ الفاظ ہے تاریخ میں، کہ تم نے ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، ہم تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتے رہے، آج تم نے خود پاکستان کو مان لیا، تو اس کے معنی یہ کہ تم نے ہمیں جو ہے ذلیل کروایا اور بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھیے ایک شخص اور اس کے اثرات کس قدر دور دور جا رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں اس کی کتابیں سندھ میں بکی، سندھی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی، تمام کتابیں بین تھیں، لیکن ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھلم کھلا بکتی تھی، ساری سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب کے سب، لیکن یہ کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ شخص جو ہے اور اس کی قوت، جس طرح اس کی ناک رگڑی گئی ہے اس الیکشن کے اندر، یہ بھی میرے نزدیک مشیت ازلی کا اور رحمت خداوندی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پول کھل گیا، جو کچھ بھی تھا یہ چھوٹی سی اقلیت ہے، چھوٹی سی اقلیت جو نمایاں ہو گئی تھی بہت زیادہ، اس نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے کچھ اس طریقے سے بڑھایا تھا کہ اس کی حیثیت بن گئی تھی، ورنہ ایس این اے سندھ نیشنل الائنس، ایک آدمی اس کا جو ہے وہ انتخابات کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ میرے نزدیک اس شخص کے لیے بڑی صحیح صدا ہے جو قدرت کی طرف سے ملی ہے، جس نے محمد بن قاسم کو ڈاکو اور لٹیرا کہا، جس نے محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی تک سب کو کہا یہ لٹیرے تھے اور ڈاکو تھے، جس نے راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دیا۔ یہ جو ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، پنجاب میں بھی کچھ لوگ اب وہ بولیاں بولنے لگے تھے کہ ہمارا ہیرو تو راجہ رنجیت سنگھ تھا، مہاراجہ رنجیت سنگھ، وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ اور جتنا اثر و رسوخ اور جتنا نفوذ جی ایم سید کا اور اس کے حواریوں کا سندھ میں تھا، اس سے بڑا شدید اندیشہ تھا۔ میں نے تو جب وہ کتاب لکھی تھی وہاں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، مکہ مکرمہ میں گیا تھا اس انقلاب اسلامی پر کتاب لکھنے کے لیے کہ کیسے یہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے، لیکن جو حالات میں یہاں دیکھ کر گیا تھا کراچی میں، اتنے اعصاب متاثر تھے کہ پھر دوسری کتاب جو وہاں سے لے کر آیا وہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں پہلے صفحے پر کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرے یہ الفاظ ہیں، نوٹ کر لیجئے، یہ اب آج سے ظاہر بات ہے چار سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرے الفاظ یہ تھے کہ ایک ہی سن تھا 93 ہجری اور 712 عیسوی، جس میں اسلام ایک طرف تو یورپ میں داخل ہوا تھا اسپین کے راستے سے، اسی سن میں اسی سال اسلام ہندوستان میں داخل ہوا تھا سندھ کے راستے سے، یہ دونوں ہی سین سے شروع ہونے والے ہیں۔ ایک ہی سنگ، اور ادھر اسپین ادھر سندھ، ادھر آئے محمد بن قاسم، ادھر گئے طارق بن زیاد رحمہم اللہ. لیکن 500 برس ہو گئے کہ اسپین سے اسلام کا دیوالہ نکل چکا، ایک متنفس وہاں نہیں ہے جہاں 800 برس تک اسلام نے حکومت کی. اب تو حال وہ ہو چکا ہے جو قرآن مجید میں قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد، ان سب کے بارے میں اور قوم نوح کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن اور محل نظر آ رہے جو بنائے تھے، ان میں ان کے مکین رہنے والے نہیں رہے. اب تو یہی تھا کہ کوئی اقبال جائے اور مرثیہ کہہ آئے، کوئی اور درد مند دل لے کر جائے اور خون کے آنسو ہو کر آ جائے، رولے اب دل کھول کر اے دیدائے خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تو مزار تھا، تو میں نے لکھا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی حشر اس بر عظیم پاک و ہند میں اب ہونے والا ہو اسلام اور مسلمانوں کا. اگر وہاں ہوا یہاں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کو اگر کوئی غزل پہنچ گئی تو واقعہ یہ کہ آپ حضرات اس کا شاید نہ سمجھتے ہو کہ اس کا کیا اندیشہ ہوگا. یہ پاکستان، بچا کچا پاکستان، مغربی پاکستان، اگر اس کے ٹکڑے ہو گئے، میں جانتا ہوں کہ پھر اسلام کا خاتمہ پورے بر عظیم سے ہو جائے گا. اس لیے کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگ اور شیو سینا اتنی بڑی قوتیں ابھر رہی ہیں جیسے کہ شیوا جی کبھی ابھرا تھا، اور 25 برس لگ گئے تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر کو، 25 برس کہ اس شخص نے راجدھانی کا منہ نہیں دیکھا. 50 برس ان کا دور حکومت تھا، 25 برس دلی میں رہے، 25 برس دکن میں اس مرہٹا طاقت کو توڑنے کے اندر انہوں نے لگایا. ایک دن کے لیے دلی اعلی نصیب نہیں ہوا، 25 برس میں جا کر بمشکل وہ قوت توڑی تھی انہوں نے. اور ان کے انتقال کے بعد چونکہ ان کے جانشین نکمے لوگ تھے، وہ قوت دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی. اور اگر نہ ہوتے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور نہ وہ دعوت دیتے احمد شاہ ابدالی کو، اور نہ وہ آ کر پانی پت کی تیسری جنگ میں وہ ان کی کمر توڑتا، تو واقعہ یہ کہ اسی وقت ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ تھا. کوئی طاقت تھی نہیں ہندوستان میں جو مقابلہ کر سکتی. طوائف الملوکی جسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نواب اور چھوٹے چھوٹے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مرکزی قوت تھی نہیں. اور مغلوں کی حکومت جو ہے وہ صرف وہ لال قلعہ دلی تک محدود تھی. اللہ اللہ اور خیر سن اللہ. یہ تو اس مرد درویش نے دیکھا کہ وہ طوفان کیسا اٹھ رہا ہے جنوبی ہند سے، اور پھر خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو اور بلایا ہے، تو وہ طوفان جو ہے اس کی قبر توڑ کر گیا تھا. وہی طوفان اب ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اگر اس کا کبھی اندازہ کرنا ہو تو برادرہڈ ان سیفرن، ایک کتاب امریکہ میں چھپی ہے 300 صفحات کی، اتنی موٹی کتاب، برادرہڈ ان سیفرن. اور یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے تحقیق پر مشتمل ہے. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، یہ آر ایس ایس نہیں ہے، آر ایس ایس ایس، تین ایس ایس میں. اس کے اوپر ایک تحقیق کر کے انہوں نے لکھی، اتنی بڑی طاقت ہے وہ. اور ان سب کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، وہ دہشت ہے، مغربی پاکستان کی دہشت ہے، ہندو کی نفسیات کے اندر دہشت بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ یہیں سے آتے رہے ہمارے، ہمیں فتح کرنے والے. اور یہ ہنٹر لینڈ جو ہے اس مغربی پاکستان کا، پورا عالم اسلام کے ساتھ ملحق ہے. انہیں معلوم ہے 1965 میں کتنی مدد آئی تھی ایران سے، اور کتنی مدد آئی تھی ترکی سے، انہیں تو پتا ہے. لہذا ایک خوف ہے ان پر، وہ خوف ہے جو ابھی تک وہاں مسلمانوں کو بچائے ہوئے. اگر اس کا خوف ان کے ذہنوں سے نکل گیا کسی وقت، تو جان لیجئے کہ پھر ان کے عزائم کو بروئے کار آنے سے روکنے والی کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے. تو اس اندیشے تک میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے معاملات کو میں نے یہاں تک سمجھاتا اور لکھا تھا. اگر میں آج یہ باتیں بیان کرتا صرف، تو آپ کہہ سکتے تھے یہ سخن سازی ہے، لیکن میں نے تو آج سے کئی سال پہلے کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ کیا وہی حشر اب سندھ کے راستے، وہ بر عظیم پاک و ہند سے اسلام کے خاتمے کا پروسیس شروع ہونے والا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے کتنا بڑا فضل ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، اللہ کی رحمت. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ تعالی کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر کہ وہ قوت جو ہے اس کی ناک رگڑی گئی. اگرچہ میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا ہو، جیسے کہ ہوا کرتا ہے ریولیوشنز کی تاریخ میں کہ آخری وقت میں آ کر دبک جایا کرتی ہیں قوتیں اور منتظر ہوتی ہیں کہ پھر کوئی موقع ملے اور پھر ہم کوئی چوٹ لگائیں، تو عین ممکن ہے وہ قوتیں دبک گئی ہوں اس وقت. ہمیں اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، نچنت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو صورت بنی ہے میں اس کا جو روشن پہلو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو کھلم کھلا مخالف پاکستان، دشمن پاکستان اور دشمن اسلام قوتیں تھیں، ان کی ناک اچھی طرح رگڑی گئی ہے اور ان کی عزت کا دھیلا نہیں رہا اس وقت. نمبر دو، اس سے کمتر درجے میں بھی نظریہ پاکستان کے مخالفین اس ملک میں دو گوشوں کی طرف سے اٹھ رہے تھے. ایک تو وہی عبد الغفار خاں کا میں نے نام لیا، ان کے فرزند ارجمند ولی خاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو مشغل ہے یہ، دو تین مہینے رہتے ہیں لندن میں کوئی پرانے ریکارڈ چھان بین کر کے، کسی برٹش سیکرٹری، کسی وائس رائے کا کوئی خط، کوئی کسی فائل پر لکھا ہوا نوٹ نکال کر لے آئیں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان انگریز نے بنایا ہے، یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، یہ ان کا مشغلہ ہے، سال ہر سال سے اسی ریسرچ ورک کے اندر وہ لگے ہوئے. تو ایک طرف وہ، اور اے این پی کا دوسرا بازو، ذرا سوچئے کہ ایک ہے شمال مغرب، ایک ہے جنوب مشرق، یہ بدین کے علاقے سے اٹھنے والی مارکسسٹ قوت، یہ پلیجو صاحب اور یہ جام ساکی صاحب اور فاضل راہو صاحب تو خیر قتل ہو گئے، لیکن پلیجو جس طرح ابھی کے طور پر اٹھ رہا تھا اور ہمیں اندیشہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں اب تک مارکسزم اور کمیونزم صحیح نہیں آیا تھا، بناسپتی کمیونسٹ تھے یہاں پر جتنے تھے، جیسے ہم بناسپتی مسلمان ویسے ہی بناسپتی کمیونسٹ ہوتے تھے، وہ شعر کہنے کی حد تک کمیونسٹ، ڈرامے لکھنے کی حد تک کمیونسٹ، افسانے لکھنے کی حد تک کمیونسٹ، لیکن نظریاتی کمیونسٹ، سائنٹیفک مارکسزم کا جاننے والا اور ماننے والا ابھی یہاں کوئی طاقت کی حیثیت سے ابھرا نہیں تھا. لیکن اب جو یہ ابھر رہے تھے، یہ تو پکے سچے، یا جسے سچے کہا جائے، سچے موتی جن کو کہا جائے، یہ بالکل پکے اور سچے اور سچے مارکسسٹ، نظریہ پاکستان کی نفی کرنے کے لیے ایک ادھر سے ایک ادھر سے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ان دونوں کی بھی ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی حیثیت نہیں رہی. معلوم ہوا پلیجو صاحب کو بھی اٹھانے والے ہمارے ذرائع ابلاغ اور ہمارے اخبارات، اور وہ جہاں کہیں جائیں وہ دانشور ان کے لیے محفل سجا دے اور وہ تقریر کرے اور وہ تقریر بڑے پیمانے پر اخبارات میں چھپ جائے، تو معلوم ہو رہا تھا کہ بہت ہی بڑی کوئی طاقت ہے. لیکن ان کا جتنا کچھ عمل دخل اور اثر و نفوذ ہے عوام میں، وہ کھل کر سامنے آ گئے. تیسری چیز جو شاید، یہ دو چیزیں تو یقیناً آپ سب حضرات مجھ سے 100% اس میں متفق ہوں گے، تیسری چیز شاید آپ میں سے بعض حضرات کو اچھی نہ لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس دور میں بھی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ذرائع رسل و رسائل بہت بڑھ گئے اور مینز آف کمیونیکیشن اب ایسے ہو گئے کہ سفر بہت آسان ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ، بس وہ اپنے ہی علاقے کے حالات سے واقف ہیں، 100 میل دور کے حالات سے واقف نہیں. خاص طور پر پنجاب، پنجابی مسلمانوں کی عظیم اکثریت جو ہے اسے کچھ پتا نہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، معلوم ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں. میں جا کر وہاں اگر کہتا تھا، بڑے بڑے دانشور کہتے تھے کہ یہ تم ہی کہتے ہو، تمہیں اندیشہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں تو وہاں کوئی اندیشہ نظر نہیں آتا. لیکن پھر جب وہ حادثے ہوتے تھے، جب وہاں پر وہ ڈاکوں کی آتی تھی، جب وہاں کوئی اجڑے ہوئے پنجابی پہنچ جاتے تھے کہیں گاؤں سے بھاگنے پر مجبور ہو کر، تب ان کی آنکھیں کھلتی تھی، لیکن عارضی طور پر. میرا اندازہ یہ ہے کہ خود کراچی کے رہنے والوں کو بھی اندرون سندھ کا اندازہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں، کس شدت کے ساتھ یہ معاملہ وہاں اٹھ رہا تھا سندھی نیشنلزم کا. اس میں پیپلز پارٹی، کسی کو پسند ہو ناپسند، اور اس کی جو بھی زیادتیاں رہی ہیں تاریخ کے اندر، اسی کا مظہر میں نے گنوایا تھا لاہور میں بھی، بلوچستان سے ایک سیٹ ملی. کیوں؟ بلوچستان کے لوگ بھول نہیں سکتے جو آرمی ایکشن ہوا تھا ان پر، آخر اس کو کیسے بھول جائیں گے؟ کیسے ووٹ دے دے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ تاریخ جو ہے پچھلی، اس کو اپنے ایک طرف رکھیے. اس وقت صورت یہ تھی کہ نظر آ گیا ہے کہ وفاق کا نام لینے والی، چاہے وہ دل سے نام لیتی ہو چاہے وہ پالیسی کے طور پر، حکمت عملی کے طور پر نام لیتی ہو، صرف ایک پارٹی رہ گئی تھی اندرون سندھ اور وہ پیپلز پارٹی تھی. اس وقت اس کو جو ووٹ اندر سے ملا ہے میرے نزدیک اٹس ووٹ فار پاکستان، یہ اس کا روشن رخ ہے جسے سامنے رکھنا چاہیے. ہماری نفرتیں، ذاتی نفرتیں، کسی کا پسند کسی کی ناپسند وہ علیحدہ ہے، لیکن کانٹیکسٹ میں رکھیے وہ سندھی نیشنلسٹ اور وہ جو مارکسسٹ ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں پیپلز پارٹی کو جب آپ دیکھیں گے تو جس قدر سالڈ ووٹ اسے ملا ہے وہ ایک اعتبار سے ووٹ فار پاکستان. میں کم سے کم یہ محسوس کرتا ہوں اور اپنے اس احساس کو بیان کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، کسی کو پسند ہو ناپسند. میں سمجھتا ہوں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. سندھ ہی تھا اس میں، صرف پورے ہندوستان میں، اس ویسٹ پاکستان کی حد تک تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک صوبہ وہ تھا پاکستان میں شامل ہونے والا جس کی صوبائی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، جہاں مسلم لیگ کی وزارت رہی تھی. پنجاب میں ایک دن کے لیے قائم نہیں ہوئی مسلم لیگ کی وزارت، آخری وقت تو یونینسٹ پارٹی تھی. سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی. وہ تو وقت کے وقت ریفرنڈم نہ ہوتا تو سرحد پاکستان میں کہاں سے آ جاتا. ادھر تھا بنگال، وہاں مسلم لیگ کی حکومت رہی تھی. لیکن یہ کہ یہ پاکستان جو ہے ہمارا، اس میں تو صرف یہ صوبہ ہے، یہی مولد ہے قائد اعظم کا. کراچی میں پیدا ہوئے ہو یا ایک اور کوئی بتایا جاتا ہے جھرک، ایک رائے یہ ہے کہ پیدائش اصلا جھرک کی ہے اور ان کی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے ان کے والدین منتقل ہو گئے تھے کراچی میں. بہرحال یہ تو تاریخ کا ایک کنٹروورشل ایشو ہے، لیکن ہے سندھ کا معاملہ. اور سندھ وہ صوبہ ہے، یہی جی ایم سید تھے جنہوں نے 1944 میں تقریر کی تھی، استقبالیہ تقریر جب کی ہے اور کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں آنا چاہیے، کاروباری لوگوں کو، ہندو کا جو تسلط ہمارے اوپر ہے اس سے ہمیں کسی طرح وہ چھڑائیں. یہ ان کی تقریر تھی، خطبہ استقبالیہ. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، وہی صوبہ تھا بنگال، مسلم لیگ کی موت سب سے پہلے وہاں واقع ہوئی. جگتو فرنٹ نے جس طریقے سے اس کو ختم کیا وہ ہماری تاریخ کا ایک باب ہے. اور وہی معاملہ اب یہاں پر، اگر مسلم لیگ نام ہے پیر پگاڑا اور جونیجو صاحب کا، تو وہ مسلم لیگ تو دفن ہو چکی ہے، اس کا تو کوئی وجود نہیں. معلوم ہوا یہ بھی اخباری شخصیتیں، اخباری پھل جھڑیاں، بس یہ ہے کہ جس نے ایک حیثیت بنائی ہوئی تھی، ورنہ یہ کہ کیا حیثیت نکلی ہے وہاں پر اور کیا حیثیت جو ہے وہ دوسرے اور کچھ مسلم لیگی جو اندرون سندھ ہو سکتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ وہ تو اب ختم ہوا. اب تو وہاں پر کم سے کم یہ کہ پاکستان کا نام لینے والی ایک پارٹی اگر تھی تو وہ پیپلز پارٹی تھی. آپ کے یہاں کے تاثرات کچھ اور ہیں، پنجابیوں کے تاثرات کچھ اور ہیں، پٹھانوں کے تاثرات اس کے بارے میں کچھ اور ہیں، بلوچستان کے تاثرات کچھ اور ہیں. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حقائق کو سامنے رکھیے کہ در حقیقت ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہیں بھی کچھ بھی واقفیت ہے سندھ کے حالات سے. یہ جو نوجوان سندھی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، کس کا خون بہتا رہا؟ ایک طرف جی سندھ فیڈریشن کے نوجوان، دوسری طرف سپاف کے نوجوان، پیپلز پارٹی کے نوجوان. ایک انہوں نے ان کا مارا، انہوں نے ان کا مارا، انہوں نے ادھر سے بدلا لیا، انہوں نے ادھر سے بدلا لیا. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ یہ وفاق کا نام لینے والی جماعت تھی اور علیحدگی پسندوں اور ایکسٹریم سندھی نیشنلسٹ کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے عزائم کے راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی. اس اعتبار سے یوں سمجھیے معاملے کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ شر میں بھی خیر کا کوئی پہلو ہوتا ہے. ہمیں اس خیر کے پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ ہونا گویا کہ اندرون سندھ سے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ہے. اور چوتھی بات جو ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایم کیو ایم کی تحریک میں جس انداز میں اٹھی تھی اس سے ہمیں بڑے اندیشے تھے. سچی بات ہے اس میں کچھ مذہب کا استہزاء بھی تھا، نوجوانوں نے جوش میں آ کے اور جذبات کے اندر آ کر مذہب کا بھی استہزاء کیا تھا، مذہبی شخصیات کا بھی استہزاء کیا تھا، مذہبی جماعتوں کا بھی استہزاء کیا تھا. یہاں علامہ اقبال کے اوپر بھی فکر چست ہو رہے تھے، اس سے بہت خوف تھا، بہت اندیشہ تھا. میں نے لکھا ہے اس کتاب میں، یا اللہ جن کے اسلاف نے پاکستان بنایا ہے، تحریک پاکستان کے اندر جو سب سے مؤثر قوت تھے، ابھی تو پڑ پوتوں تک تو بات نہیں گئی، ان کے پوتے ہوں گے، بیٹے ہوں گے. بیٹوں میں تو خیر اس طرح کا جذبہ رکھنے والے نہیں ملیں گے. یہ پوتا نسل ہے اصل میں کہ جس کو پتا نہیں یہ بنا کیوں تھا، یہ کیوں بنایا گیا تھا پاکستان. وہ جو حالات اس وقت کے ہیں، جو حقوق کا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کا رد عمل اتنا شدید، رد عمل کی شدت جو ہے وہ تھی کہ جو لرزہ تاری کر رہی تھی کہ یا اللہ کیا ہو کر رہے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کا رنگ بھی بدلا ہے، انہوں نے اسلام اور پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اعلان عام کیا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشیت ازلی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً یہ الیکشن کے پروسیس کے شروع ہونے سے قومی سطح پر جب سیاست کا بازار کھلے گا تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر کی جو سوچ جو ہے وہ وسیع ہوگی، وہ پھیلے گی، قومی سوچ کے دھارے میں اپنی سوچ کو شامل کرنا پڑے گا. جب تک کہ اوپر آمریت کا جو ہے وہ غلاف اوپر تھا، اس وقت یہ رد عمل اور پھر رد عمل کا اور رد عمل یہ چکر چل رہا تھا، بڑا وشس سرکل. لیکن یہ کہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے، ایک اور بات بھی تھی، یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کی تحریک کا بہت ہی غیر معمولی اور غیر متوازن رجحان ہے ایک خاص مذہبی مکتبہ فکر کی طرف. لیکن الحمدللہ یہ محسوس ہوا اس میں بھی توازن اور اعتدال کی شکل پیدا ہو گئی ہے. تو جو خیر کے پہلو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے تاکہ مایوسی وہ جو ہے ہمارے اوپر تسلط نہ کر دے اور غلبہ نہ ہو جائے. مایوسی پھر انسان کی کہ قوا کو شل کر دیتی. میں نے یہ چند چیزوں جو گنوائی ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ بندہ مومن اور ایک ملحد شخص میں فرق یہی ہے، جیسے کہ سید صاحب نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پروگرام بنایا تھا 5 دن کا لیکن وہ ملتوی کرنا پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اسی لیے ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس سے ہے کہ میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ میرے ارادے سے اوپر کوئی بالا تر ارادہ ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. تو میں نے تو اپنے رب کو پہچانا اس سے، معلوم ہوا کہ جو بھی کچھ ہوا اور جو کچھ نہیں ہوا یہ از خود نہیں ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر مشیت ازلی کار فرما ہوتی. تو یہ جو ہم اتنے بڑے خطرے سے اس وقت بچے ہیں اور اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پوری دنیا میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے غیر معمولی حالات کے اندر یہ انتخابات ہو گئے، بڑے ہی پرسکون ہو گئے، بڑے ہی امن و امان کے ساتھ ہو گئے، پاکستان میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے، وہ آمریت کا دور ختم ہوا اور اب جو ہے دستوری اور قانون کی پٹڑی پر، دستور کی پٹڑی پر، جمہوریت کی پٹڑی پر ملک کی گاڑی چڑھ گئی. یہ سب کچھ بھی در حقیقت اللہ کا کرم ہے. میں نے آپ کو سورہ فتح کی آیت، اس کی 2 آیات کے ٹکڑے سنائے تھے. یہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت کا تبصرہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر شدید تناؤ تھا اس وقت دونوں طرف. ایک طرف حضور کے ساتھ جو آئے تھے 1400 یا 1800 صحابہ، ان کے اندر اس قدر اعصاب میں تناؤ تھا کہ احرام باندھ کر عمرے کا اور ہم کھول دیں بغیر عمرہ کیے، ممکن نہیں، ہم سب کٹ مریں گے. اور حضور نے بھی بیعت لی تھی، بیعت علی الموت، موت پر بیعت کرو. حضرت عثمان کے بارے میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیعت رضوان ہوئی تھی کہ نہیں؟ ادھر مکے والے تلے ہوئے تھے کہ مر جائیں گے لیکن یہاں کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اتنا شدید ٹینشن. اس وقت اللہ کی مشیت کیا ہوئی؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، یہ اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تمہارے طرف سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ اے مسلمانوں ان کی طرف سے روکے رکھے. یہ از خود نہیں ہو گیا تھا، یہ کوئی اندھا بہرا کوئی مادہ نہیں ہے کہ جس کا یہاں تسلط ہو. یہ سمیع اور بصیر اور علیم اور خبیر اور حکیم اللہ ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا. صاف فرمایا گیا سورہ فتح میں، اگر جنگ ہوتی مسلمانوں تمہیں فتح ہوتی، اور فتح تو تمہیں ہم نے دے دی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ان الفاظ سے تو سورہ فتح شروع ہوئی ہے کہ تم جسے اپنی شکست سمجھ رہے ہو اے مسلمانوں وہ تو فتح عظیم ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت جنگ پسند نہیں تھی. کیوں پسند نہیں تھی؟ دیکھیے اللہ کی نگاہ میں اس کی حکمت کیا تھی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، اے مسلمانوں مکے میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں ایسے تھے وہ جو کہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تم انہیں نہیں جانتے تھے، وہ صاحب ایمان تھے، اگر اس وقت یہ جنگ کی جو چکی ہے یہ چل پڑتی تو وہ بھی پس گئے ہوتے، انتطاوہم، تم انہیں بھی کچل ڈالتے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ان مومن مردوں اور مومن مومنات اپنی بندیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کی مصلحت ان کو سامنے رکھ کر اور یہ جنگ کی چکی کو جو ہے روکے رکھا کہ تم ان کو بغیر جانتے ہوئے کچل دیتے. انتطاوہم فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم، بغیر علم کے، لا علمی میں تم پر ایک حرف آتا کہ تم نے اپنے ہی دینی بھائیوں کو ختم کر دیا. یہ مصلحت ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیے ان کی طرف بڑھنے سے، ان کے ہاتھ روک دیے تمہاری طرف بڑھنے سے، یہ ہماری مشیت تھی، ہمارا فعل تھا. اس وقت واقعہ یہ ہے کہ وہ تصادم جتنا شدید ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے بچایا. اسی طرح فرمایا سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح قابو یافتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، بڑا پیارا ٹکڑا ہے یہ نوٹ کیجئے، اللہ تم پر اپنے طرف سے نگہبان بھیجتا رہتا ہے، تمہارے محافظ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے وہ فرشتے، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہیں یا جا رہے ہیں اور کوئی بہت تیز کار یا گاڑی یا بس زناٹے کے ساتھ آپ کو مس کرتی ہوئی گزر جائے، اس وقت ایک دم اعصاب کے اندر جھنجھناہٹ ہوتی ہے کہ بس بال برابر کا فرق رہ گیا تھا موت میں اور مجھ میں، اور بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے آپ کو اس وقت بچایا. وہ انویزیبل ہینڈ کس کا ہے؟ وہ فرشتے کا ہے. وہ حفظہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے محافظ بھیجتا رہتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہ خود بخود نہیں تم بچ جاتے، اللہ بچاتا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 65 تو میں نے کئی بار سنائی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تین شکلیں. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اللہ چاہے تو تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نکال دے. اور ایک تیسری شکل جو ہے بدترین شکل، وہ یہ ہے او یلبسکم شیعاً، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض باز، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور ختم ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو، ایک دوسرے کی قوت کا مدہ چکھو، ہمیں نہ اوپر سے کچھ بھیجنا پڑے نہ نیچے سے کچھ نکالنا پڑے. یہ تیسرا عذاب سخت ترین عذاب ہوتا ہے. میں نے لاہور میں بھی تذکرہ کیا تھا، اب بھی مجھے یاد آیا، جنگ جمل ذرا یاد کیجئے، 10,000 مسلمان ایک رات میں ختم ہو گئے. اور کیسے ہو گئے؟ صلح ہو چکی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نمائندے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صلح ہو گئی. جب معلوم ہوا وہ جو سبائی ایلیمنٹ تھا عبداللہ ابن سبا، اس کے پیروکار حضرت علی کی فوج میں موجود تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ ادھر حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ، ان میں صلح ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو مارے گئے. جیسے وہ کہا تھا عبدالغفار خان کا جملہ میں نے سنایا، ہمیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تم نے، تو ہم تو مارے جائیں گے، ہمارے راز اب تشت بام ہو جائیں گے، ہم نے جو ریشہ دوانی کی ہے، سازشیں کی ہیں، ان کا پردہ چاک ہو جائے گا. لہذا کیا کیا انہوں نے؟ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. اب کون تحقیق کرتا کہ کس نے پہل کی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ جنگ کی بھٹی دہک جائے تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ، کوئی شکلیں ہیں، یا تو تم بھی قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، اور تو کوئی صورت نہیں. لہذا بس یہ ہوتا ہے فتنہ. اس وقت ہمارے ہاں بھی یہ فتنے کی اگر کوئی آگ بھڑک گئی ہوتی تو اس کے کیا نتیجے نکلتے. اور یہ بات میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یوں ہی عافیت آ گئی، عافیت آئی ہے اللہ کے عطا کیے ہوئے، یہ مشیت ازدی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی خیر منظور ہے جس سے کہ وہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. تو فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مرحلے سے بخیر و عافیت گزارا، اور نہ صرف یہ کہ بخیر و عافیت گزار دیا، نتائج میں یہ چار چیزیں اور ہمارے سامنے آ گئیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ الیکشن بخیر و خوبی ہوتے لیکن ایس این اے کی بھی بڑی تعداد آ گئی ہوتی جو کھلم کھلا پاکستان کے مخالف، دمکے کی چوٹ اس کو توڑنے کے عزائم رکھنے والے، تو کتنی بڑی پیچیدگی ہو جاتی۔ الیکشن خیر و خوبی سے ہو جاتے لیکن اے این پی کے لوگ کافی تعداد میں آ جاتے، سرحد میں بھی اور سندھ کے اندر بھی، تو بھی اس ملک کے مستقبل کے لیے کیا کچھ ہوتا، وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ ایک اضافی بات ہے، نافلت الک، نہ صرف یہ کہ اللہ نے اس مرحلے کو بخیر و عافیت گزار دیا بلکہ نتائج وہ ہیں جن میں میں نے چار چیزیں آپ کو بتائی، پاکستان، اسلام اور نظریہ پاکستان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی تحفظ عطا فرمایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ابھی ساری بات نہیں ہو گئی، ابھی انتقال اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور اس میں کچھ ٹائی پڑ گئی ہے، کسی جماعت کو بھی کوئی فیصلہ کن اکثریت حاصل نہیں ہوئی، بات صوبوں کے اندر ہے لیکن وہ تو اصل معاملہ تو مرکز کا ہے، قومی سطح پر تو معاملہ وہاں دے پائے گا۔ اس اعتبار سے ایک پیچیدگی ابھی باقی ہے۔ اس زمن میں میں چند باتیں پہلے عرض کر دوں، پھر اپنی ایک رائے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو حضرات بھی مجھ سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، سال ہا سال سے میں یہ کہہ رہا تھا دو باتیں۔ یہ سن 80 میں جب میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیے اور لمبا نہ ڈالیے اس مارشل لا کو، 3 برس تو ہو چکے تھے سن 77 کا مارشل لا، اور میری یہ گفتگو تھی 18 اگست 1980 کی۔ یہ تاریخیں اس لیے یاد ہے کہ 20 اگست 1980 کو پہلا علماء کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں مجھے دعوت آئی تھی صدر صاحب کی طرف سے، میں نے معذرت کر لی تھی کہ 20 ہی کی رات کو، 20 اور 21 کی درمیانی شب کو امریکہ کی فلائٹ چلتی ہے یہاں سے نیو یارک کی، 12 بجے یا 11:55 پہ، ایسا درمیانی شب مجھے جانا تھا نیو یارک، میں نے معذرت کر دی کہ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا پھر آیا پیغام کہ 2 دن پہلے 18 اگست کو اس علماء کنونشن کے لیے ہمیں پہلے ایک مشورہ کرنا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے، تو اس میں تو آ جاؤ۔ اب میرے پاس عذر کوئی نہیں تھا، یہ تو میں بتا ہی چکا تھا کہ مجھے جانا 20 اور 21 کے درمیانی شب کو، تو میں اپنا وہ بیگ جو ہے تیار کر کے گیا تھا۔ وہاں میں پہنچا 18 اگست کو، لمبی سیٹنگ تھی، وہ اب لمبی بات ہو جائے گی کہ اور کیا کیا باتیں ہوئی، لیکن میں نے چند منٹ ان سے علیحدگی میں لے کر ان سے کہا تھا کہ صدر صاحب آپ کا ارادہ کیا ہے، کب تک آپ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں؟ اور الفاظ میرے یہ تھے کہ میں اسے سوسائیڈل سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، آپ جلد از جلد یہاں الیکشن کرائیں، یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد 1982 کا میرا خط تو آپ حضرات کے علم میں ہے ہی ہے، یہاں تک میں نے لکھ دیا تھا کہ آپ نے اسلام کے نام پر یہاں اس ملک کی سیاسی گاڑی کو روکا ہوا، چلنے نہیں دے رہے، اور اسلام کا کام آپ نے کوئی کیا نہیں، 5 برس تو ہو گئے اور کیا کریں گے ہم، لہذا میں مایوس ہو چکا ہوں آپ سے کہ آپ اسلام کا کوئی کام نہیں کر سکتے، تو خدا کے لیے اب اس گاڑی کو چلنے دیں، ورنہ مجھے اندیشہ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، 26 دسمبر 1982 کا میرا خط ہے۔ پھر جنگ میں چھپ گیا تھا، پھر میثاق میں چھپا، جنگ نے تو بہرحال وہ دور اور تھا، کچھ جملے جو تھے بڑے تلخ وہ نکال کے چھاپا تھا، میثاق میں تو میں نے چھاپ لیا تھا، موجود ہے۔ پھر ندا میں آ گیا تھا، کچھ عرصہ ہوا، چند ماہ پیشتر میرے الفاظ یہ تھے کہ صدر صاحب مجھے یہ شدید اندیشہ ہے آپ کے اس طرز عمل کے نتیجے میں، کہیں مستقبل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت قائم ہوئی تھی، یاد ہے جب قائم ہوا تھا سب سے بڑا مسلمان ملک تھا پاکستان، 10 کروڑ کی آبادی، آج تو خیر اس پاکستان کی 10 کروڑ ہو گئی ہے، اس وقت دونوں کی مل کر 10 کروڑ تھی، لیکن 10 کروڑ کا بھی کوئی اور ملک موجود نہیں تھا۔ تو وہ ملک، اس کو پہلے تو 2 لخت کیا 1971 میں ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کی فردر بلکنائزیشن، فردر حصے بکھرے اور بریکٹ میں بلکنائزیشن کا لفظ میں نے لکھا تھا، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی جو نمازی اور پرہیزگار تھا۔ مجھے یہ اندیشہ ہے، خدا کے لیے گاڑی چلنے دیجیے۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ میرا موقف صرف ایک تھا کہ یہاں الیکشن ہونا چاہیے، اس گاڑی کو چلنا چاہیے، یہ جو سٹیسس ہے، ٹھہراؤ ہے، اس سے منفی نتائج نکلتے ہیں، اس سے لوگوں کی شکایتیں اندر ہی اندر جو ہے وہ حبس کسی کیفیت کے ساتھ اندر ہی اندر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ لاوے کی طرح پھوٹتا ہے مواد جب بھی پھوٹتا ہے۔ الیکشن ہوتا رہے، لوگوں کو اطمینان ہو کہ ہمارے لوگ موجود ہیں۔ آج کراچی کے لوگوں کو اطمینان ہے کہ نہیں کہ ہماری سالڈ تعداد آ گئی ہے اس وقت، جو ہمارے حقوق ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی ایک قوت، اتنی مضبوط قوت کا آ جانا باقی سب لوگوں کے لیے اطمینان کا موجب ہے۔ چند لوگ آتے ادھر ادھر بٹ گئے ہوتے تو وہ حیثیت نہیں ہو سکتی تھی جو اس طرح ہو گئی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک اطمینان پیدا کرتی ہے ملک کے مختلف حصے کے لوگوں کے اندر، اور یہ جو اس کو روک رکھنا ہے وہ شکایتیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں۔ سیدھی سی مثال یہ، پانی بہتا رہے پاک ہوتا ہے، رک جائے ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ روکیے نہیں خدا کے لیے۔ تو ایک بات تو یہ جان لیجئے، میرا کنسرن صرف اتنا تھا، ہمیشہ سے میرا ڈکلیئرڈ ہے معاملہ کے الیکشن میں حصہ لینا ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے نزدیک اسلام الیکشن سے نہیں آ سکتا۔ میری پرائرٹی نمبر ون اسلام ہے۔ میں تو ان مذہبی جماعتوں سے بھی ان کی خوشامدیں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر اسلام یہاں لانا ہے تو اس راستے کو چھوڑو، انقلاب کے راستے سے اسلام آ سکتا ہے، انتخاب کے راستے سے نہیں۔ لہذا میری دلچسپی یہ نہیں تھی کون جیتے کون ہارے، صرف ایک دلچسپی تھی کہ یہ سٹیسس جو ہے، یہ ٹھہراؤ جو ہے، یہ جو رکاوٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس گاڑی کو چلنا چاہیے دستور کی پٹڑی کے اوپر۔ میں نے مثالیں دی بارہا، بھارت کو ہم سے 10 گنا مسائل درپیش ہیں۔ آپ کو معلوم ہے لسانی صوبے بنانے پڑے انہیں سارے کے سارے۔ مدراس کہاں گیا؟ مدراس نام کا تو کوئی صوبہ نہیں ہے، تو تامل ناڈو ہے۔ بامبے کہاں گیا؟ بامبے تو کہیں نہیں، تو مہاراشٹر ہے۔ اور وہ ساری کی ساری ریاستیں لسانی بن گئی ہیں، اثر نو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں کبھی مدراس کے علاقے میں، تامل ناڈو کے علاقے میں دنگا ہے، فساد ہے، کبھی وہ آسام میں ہو رہا ہے، کبھی میزورام میں ہو رہا ہے، کبھی ناگالینڈ میں ہو رہا ہے، کبھی پنجاب میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سب کے لیے ان کے پاس دستور کا ایک نظام ایسا ہے، وہ شوک ایبزاربر موجود ہے، ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ لہذا وہاں پہ کوئی علیحدگی نہیں ہوئی، کوئی سیسیشن نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ معاملات آپس میں ایڈجسٹ ہوتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہاں بھی اس ملک کی جمہوری اور سیاسی گاڑی کو دستور کی پٹری پر چلنے دیا جائے تو ٹھیک ہے، شکایتیں کس کو نہیں ہوتی؟ سگے بھائی کو دوسرے سگے بھائی سے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے کاروبار میں دو شریک ہو، کیا کبھی ان کے مابین جو ہے شکر رنجی نہیں ہوتی؟ ایک دوسرے سے شکوا نہیں ہوتا؟ لیکن شکوے ریزالو کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی مشینری ہو، کوئی اس کا میکینزم ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں یہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا وہ تباہ کن ہوگا۔ تو پہلی بات یہ جان لیجئے، مجھے کسی پارٹی سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے یہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، وہی زمیندار، وہی جاگیردار، وہی ان کے لچھن، وہی ان کے شب و روز۔ اسلام کہیں ہے تو وہ صرف علامتی ہے۔ اسلام اسلام کہاں ہے؟ اسلام ہوتا تو یہ دن اس ملک کو دیکھنا پڑتا۔ اس ملک کی سیاست جو ہے در حقیقت وہ پیسے پر اور جاگیرداری پر یا برادری کے اوپر چل رہی۔ لہذا ادھر ہو ادھر ہو اور ہوتے رہتے ہیں، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، وہی ہے میڈک پھدک کر ادھر چلا گیا، ادھر سے پھدک کر ادھر آ گیا، ایک پارٹی سے نکلا دوسری میں، دوسرے سے نکلا تیسری میں۔ اور عجیب یہ ہے، دنیا کے اندر یہ تماشا اس طرح دیکھنے میں نہیں آ سکتا کہ ایک صاحب ایک پارٹی کے بہت بڑے اونچے آفس بیئرر ہیں اور اگلے روز وہ دوسری پارٹی کے اندر اس کی طرف سے وزیر بنے بیٹھے، مرکزی وزیر۔ یہاں سے وہاں تک فاصلہ ایک رات کا ہے، یہ تماشے یہاں ہوتے ہیں۔ تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں کسی سیاسی جماعت سے، میری دلچسپی صرف ایک تھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا اپنا یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کی طرف رخ ہی نہیں کرنا، آج بھی ہے۔ تو میرا موقف جو بھی تھا وہ صرف یہ کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ نمبر دو، یہ بھی میں ہمیشہ کہتا رہا کہ چاہے آپ اس الیکشن کو 20 سال پیچھے لے جائیں، ایک مرتبہ بھٹو کا چیک جو ہے وہ کیش ہو کر رہے گا۔ یہ بات آپ میں سے بہت سو کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور پسند نہیں آئے گی۔ دیکھیے، میں آج دھنکے کی چوٹ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بھٹو ذاتی اعتبار سے جو کچھ تھا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس نے دو کام نہایت عظیم کیے تھے، اگرچہ اس کے نتائج جو فوری نکلے وہ منفی تھے۔ یہ ایک ڈائلیما ہے، ایک آئرنی آف فیٹ ہے۔ دو عظیم کام کیا کیے تھے، غور سے سمجھیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ غریب مزدور کو اور کسان کو اس نے ایک سیلف ریسپیکٹ دی، تم بھی انسان ہو، تمہارے بھی حقوق ہیں، تم وڈیرے کی ملکیت نہیں ہو، تم کارخانے دار کی زر خرید جنس نہیں ہو، تم بھی انسان ہو۔ یہ ایک عظیم کام تھا، بہت بڑا بریک تھرو تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بیڑا غرق، معیشت کا بیڑا غرق۔ یہ اس کے لیے اور لیاقت درکار تھی کہ ایک شخص یہ سیلف ریسپیکٹ بھی دے اور پھر اسے مثبت رخ پر ڈالے، وہ لیاقت اس شخص کے اندر موجود نہیں تھی۔ لیکن ایک کام بہت بڑا کیا تھا اور اس کو اب آپ نفی نہیں کر سکتے، وہ جن بوتل سے باہر آ گیا دوبارہ اب نہیں جائے گا بوتل کے اندر، اور یہ بریک تھرو بھٹو کا پیدا کرتا ہے۔ نمبر دو، اس نے ایک عظیم کام کیا کیا، سیاست ہمارے ہاں وڈیروں اور جاگیرداروں اور گدی نشین پیروں کے گھر کی لونڈی تھی، ان کے ڈرائنگ روم میں ہوتا تھا جو کچھ ہوتا تھا، اس کے ساتھ لین دین ہوئی، سودے ہوئے، نصف اللی و نصف اللک و ھذا قوم جاہلون، عوام سے اس کا کوئی تعلق سرے سے نہیں تھا، یہ بڑے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے سودے ہو گئے۔ چکی بھٹو نے یہ کیا، اس سیاست کو لا کر گلی اور سڑک کے اندر کھڑا کر دیا، بہت بڑا بریک تھرو ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس گلی میں اور سڑک پر غنڈے کا راج تھا، وہ بیچاری لونڈی جو تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ کہیں ڈھکے چھپے تو ہوتا تھا، اب چوراہے میں ہوا، یہ اس کا نتیجہ منفی نکلا، وہ اپنے ان دونوں عظیم کاموں کے منفی نتائج کا خود ہی شکار ہو گیا۔ لیکن وہ کام جو وہ کر گیا تھا وہ تو ختم نہیں ہوا، اشخاص آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن فضا میں جو ایک تبدیلی وہ پیدا کر گیا تھا، میں اس کو یوں تعبیر کرتا تھا کہ ایک چیک ہے بھٹو کا، اور یہ چیک ایک مرتبہ ضرور کیش ہوگا، ایک الیکشن میں تو یہ چلے گا، باقی اگلے میں چلے نہ چلے اس کی گارنٹی نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب فضا جو ہے بدل چکی ہے، اب وہی لوگ بیدار ہو گئے ہیں، اب وہ دیکھیں گے کہ کوئی کام کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے، احساس کریں گے۔ لہذا وہ چیک ایک مرتبہ کیش ہونا تھا، اور وہ میں نے کہا تھا جب بھی آپ کریں گے وہ 20 برس بھی پیچھے لے جائیں وہ چیک کیش ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ بہرحال یہ دونوں باتیں میرے تو بالکل سامنے کی تھی، اور میں یہ کہتا رہا ہوں، میرے دوست یہاں موجود ہیں، کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ ایبسولیوٹ میجورٹی لے جا سکتی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے وہ لازم آئے گی۔ یہ صورتحال جو ہے جو پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے ضمن میں انتقال اقتدار کا مرحلہ ابھی بڑا رسکی مرحلہ ہے، ابھی یہ 2-3 ہفتے جو ہے یہ وقت دعا ہے۔ میں نے اکبر الہ‌آبادی کے اشعار کبھی آپ کو سنائے ہوں گے، اسی سے میں نے یہ لفظ لیا ہے کہ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہو جائے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کہ خر آئے اور گاؤں جائے، یا گاؤں آئے کہ خر جائے، خر آمد و گاؤں رفت، یا گاؤں آمد کے خر رفت، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، جو بھی آئے۔ البتہ یہ ضرور اب محسوس ہو رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے یہاں پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، جو آئے گا اسے کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گاڑی چل پڑی ہے۔ میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال میں آپ کو دوسرا الیکشن کرانا پڑے گا، کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ پٹری یہی ہے، اسی پر چلنا چاہیے، کوئی حرج نہیں 2 سال کے بعد الیکشن ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا پہلے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کرا دیجیے۔ تو اسی طریقے پر اب بھی میری رائے یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے یہ 2-2.5 سال سے زیادہ چلنے والی بات نہیں ہے، اس کے بعد الیکشن ہوگا، صورتحال چلے گی۔ لہذا میں نے لاہور میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، کہ کوئی پارٹی جو آئے پاور میں، دوسرا گروپ مضبوط، وہ ایک مضبوط اپوزیشن کا رول پلے کرے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ تو بگ ٹوٹ ہو جاتی ہے حکومت، مضبوط اپوزیشن نہ موجود ہو جمہوریت کے اندر تو وہ تو
پھر اس کے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رہتے، توازن نہیں رہتا، پھر وہ جو ہے خود سری ان میں آتی ہے۔ بھٹو کو بھی زیادہ بگاڑنے والی بات یہی تھی، ورنہ کتنا بڑا اچیومنٹ تھا اس کا، جبکہ اس نے ایک ایسا دستور بنایا کہ جو ملک کی تمام جماعتوں نے تسلیم کیا۔ اٹ واز اے ویری بگ اچیومنٹ، اور اس وقت بھٹو صاحب نے اتنی فلیکسیبلٹی شو کی تھی کہ ایک ایک سے ملے ہیں اور اپنے مسودے میں ترمیمیں کی ہیں، پروفیسر غفور صاحب سے بھی دستخط لے لیے، ولی خان سے بھی دستخط لے لیے، بدنجوں سے بھی دستخط لے لیے، ایک یونینیمس دستور 77 کا، اتنی بڑی اچیومنٹ۔ لیکن اس کے بعد چونکہ بروٹ میجورٹی تھی، لہذا اپنی ہی اس اچیومنٹ کو ختم کر دیا، اس میں جو ترمیمیں کرنی شروع کی ہیں تو موم کی ناک بنا کر اسے رکھ دیا، جس در چاہا موڑ دیا، وہ اپنی اچیومنٹ کو نلیفائی کر دیا۔ تو یہ بروٹ میجورٹی جو ہے، جس طریقے سے کہ پولیٹیکل سائنس کا ایکسیم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی، تو جہاں اس طرح کی شکل ہو جائے وہاں بے راہ روی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے، آپ حضرات تک یہ خبریں بھی پہنچی ہوں گی، میں نے اپنی مسجد میں دعائیں کروائی تھی کہ مسلم لیگ متحد ہو جائے، تاکہ اگر حکومت فرض کیجئے کہ پیپلز پارٹی کی بنے تو ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہے، اور اگر مسلم لیگ کی حکومت بنے تو ایک مضبوط اپوزیشن کی شکل میں پیپلز پارٹی موجود رہے۔ یہی صحیح طریقے پر توازن کے ساتھ ملکی معاملے کو آگے لے کر چلنے کا یہی ذریعہ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت میں یہ عرض کروں گا، میری ایک رائے ہے، اور میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر اور اپنے رب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی رائے ظاہر کروں۔ میرے نزدیک اس وقت جو بھی صورتحال ہے ملک کی، اس کی روح سے مرکز کے اندر پہلا چانس پیپلز پارٹی کو دیا جانا چاہیے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد انہی کی ہے۔ پھر نمبر دو یہ کہ سندھ میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں، یا تو ایم کیو ایم ہے اور یا پھر پیپلز پارٹی، اور اس وقت اگر کسی بھی ذریعے سے بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کو، کی تو جا سکتی ہے، ہمارے ہاں بکاؤ مال کی کمی تو نہیں ہے، وہ منڈی ہے، آزاد امیدواروں کی تو منڈی ہے، بولی لگاؤ اور لے جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شہروں کے اندر صبح کے وقت مزدوروں کی منڈی لگتی ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو ہے، ہو سکتا ہے جس کو چانس ملے گا وہ یقیناً اپنی میجورٹی شو کر دے گا، اس لیے کہ بہرحال ہم کوئی ایک چند دنوں کے اندر ذہنیتیں تو نہیں بدل گئی، کردار تو نہیں بدل گئے، لیکن یقیناً حق ہے پیپلز پارٹی کا کہ اس کو پہلا چانس دیا جائے۔ اور اگر نہیں دیا گیا، آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی کہ میں نے کہا ہے کہ 77 کی غلطی سے 10 گنا بڑی غلطی ہوگی، آپ نے مجیب کو پاور نہیں دی۔ آج آپ روتے ہیں کہ اگر ہو گیا ہوتا تو ملک دو حصوں میں تقسیم نہ ہوتا، وہ مسئلہ خیر علیحدہ ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ مجیب سے 10 گنا زیادہ معاملہ، کیوں؟ اس لیے کہ عوامی لیگ صرف مشرقی پاکستان کی جماعت تھی، مغربی پاکستان میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، تھا کہ نہیں، پارٹی ڈیڈنٹ ایگزسٹ۔ یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے، سندھ میں اندرون سندھ وہی ہے، وہی وہ، اور پنجاب میں بھی برابر کی چوٹ ہے، اور سرحد میں بھی بڑے بڑے گروپس میں سے ایک گروپ وہ بھی ہے، بلوچستان میں بھی اس کی کم سے کم علامتی موجودگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں یہ ہوا اور کوئی فوری رد عمل جو ہے اندرون سندھ ہو گیا، تو ابھی تو ایکسرسائزز جاری ہیں ہندوستان کی، ختم نہیں ہوئی بھارت کی، آپ کی تو فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے کراچی میں ڈپلائڈ ہے اور اندرون سندھ ڈپلائڈ ہے، اور مجھے تو نہیں معلوم خبر کتنی سچی ہوگی کتنی غلط۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کل کے اخبار میں کہ 60 تخریب کار، نام نہیں لیا گیا، کراچی میں داخل کیے گئے ہیں ایک خاص لسانی تنظیم کی طرف سے، تو لفظ تو بول رہے ہیں، کس نے داخل کیے؟ وہ سندھی ایکسٹریم نیشنلسٹ بیٹھا تو نہیں ہے؟ وہ چوٹ کھا کر جو ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سانپ جب زخمی ہو جائے تو پھر جو وہ ڈنک مارتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، جس طریقے کی انہیں شرمناک شکست ملی ہے، اس کا رد عمل انتقام لینے کے لیے وہ بے چین ہوں گے۔ اور یہ موقع جو ہاتھ سے نکل گیا ہمارے دشمنوں کے، وہ اگر کہیں اب دوسرے مرحلے پر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنا لے تو یہ در حقیقت اس کا موقع ہمیں انہیں نہیں دینا چاہیے. اگر اقتدار چلا جاتا ہے مرکزی حکومت کا پنجاب میں, ٹھیک ہے, اسلامی اتحاد کی حکومت بنے, وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میجورٹی ان کی ہے. اسی طریقے سے سرحد کے اندر کوئی کولیشن ہو, جو بھی ہو, لیکن سندھ میں اور مرکز میں یہ ان کا حق ہے. اگر نہ دیا گیا تو یہ سن 70 سے 10 گنا بڑی غلطی ہوگی, اور گویا کہ خود ہم دشمن کو موقع فراہم کریں گے کہ جو اس کو شکست ہوئی ہے اور جس طرح اس کو غیر مؤثر بنا ہے, ہم دوبارہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ تم اپنے پورے عزائم جو ہے مضموم عزائم ان کو اب اس راستے سے پورا کر لو. اس مسئلے میں یہ میری رائے ہے, میں نے دی ہے, اخبارات میں آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. میں اس میں قطعاً کوئی جھجک بیان نہیں سمجھتا کہ اس کو بیان کروں. ایک مسئلہ اس میں, ایک ٹائی ایسی ہے, اس پارٹی کی سربراہ جو ہے ایک عورت ہے یا لڑکی ہے, جو بھی کہیں, اب تو بارہ لڑکی کی سٹیج سے گزر کر عورت کی سٹیج میں وہ داخل ہو چکی, ایک بچے کی ماں بن چکی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو خاص طور پر بعض دینی جو ہمارے حلقے ہیں ان کے لیے تو واقعتاً بہت تشویشناک ہے, اور کچھ لوگ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے, سیاسی مقصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے والے ہر وقت لوگ موجود ہوتے ہیں. اس مسئلے کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ اپنی رائے آپ کے سامنے بیان کر دوں. سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ کسی مسلم لیگی کو اور کسی جماعت اسلامی کے آدمی کو تو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں. جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو صدارت کا الیکشن لڑوایا تھا, انہیں تو کم سے کم یہ کہ غیرت نام کی کوئی شے ہے تو یہ مسئلہ ان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. ان کے پاس یہ بات کہنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں. دوسرے لوگوں کے لیے موقع ہے, ان کی تشویش یہ اپنی جگہ بجا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے غالباً 2.5-3 سال کی بات ہے, 2.5-1 سال کی ہوگی, جب یہ بے نظیر صاحبہ آئی تھی 10 اپریل 1986 کو, اور ایک طوفان آیا تھا ملک میں اور زلزلہ آیا تھا پنجاب میں, ایسا استقبال لاہور میں ہوا تھا جس کی کوئی نظیر ہی نہیں. اور پھر پورا یہ جو علاقہ تھا, یہ گجراںوالہ اور شیخوپورہ اور سیالکوٹ اور جہلم اور گجرات, اس میں وہ طوفان آیا تھا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت یہاں جنگ فورم میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے, کیا کسی مسلمان ملک کی سربراہ عورت بن سکتی. میں نے کہا میں اسے اسلام کے مزاج کے خلاف سمجھتا ہوں, اسلام کی روح کے منافی سمجھتا ہوں. ظاہر بات ہے مجھے کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں, میں تو اس مسئلے میں اس ملک کا بدنام ترین آدمی ہوں. یہ بھول تو نہیں گئے ہوں گے آپ, ایک بڑے رسالے نے انگریزی کے میرا فوٹو شائع کیا تھا اور نیچے لکھا تھا دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دی ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان. تو مجھے تو فخر ہے اس خطاب پر, لیکن یہ ہے کہ وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. میری پختہ رائے یہ ہے کہ اسلام میں یہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے. میری پختہ رائے ہے کہ تقسیم فرائض گھر کی زندگی ہے عورت کے لیے اصلاً, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, استثناء مجبوری میں ہو سکتی, کہیں کوئی آگ لگ گئی ہو کسی گھر میں تو ہم نہیں کھڑے رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں پردہ ہے پردہ کروائیں یا کچھ کریں, یہ ٹھیک ہے, وہ ایمرجنسی ہے. اگر کوئی عورت کہیں ڈوب رہی ہو تو وہ محرم اور نامحرم کا اس کو خیال نہیں کیا جائے گا, اس کو بچانا ہے. لیکن عام حالات میں پردہ اور ستر یہ اسلام کے آئلی نظام اور سماجی نظام اور معاشرتی نظام کی بنیاد, سیگریگیشن آف سیکسز, علیحدہ علیحدہ میدان کار, جو فاطر ہے بنانے والا ہے فطرت کا, جو خالق ہے ہمارا, اس نے مرد اور عورت کا جسمانی نظام بھی مختلف بنایا, نفسیاتی ساخت بھی مختلف بنائی, اس کے ذمہ فرائض میں مختلف ڈالے, اور یہ در حقیقت پرورشن ہے, یہ فطرت کو بس کر دینے کے مترادف ہے کہ مرد وہ کام کرنے لگیں جو اللہ نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں اور عورتیں وہ کام کرنے لگیں کہ جو اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں. یہ میرا پختہ یقین ہے. لیکن وہاں مجھ سے دوسرا سوال بھی کیا گیا تھا کہ اگر وہ بن جائے تو پھر کیا کریں گے, تو میں نے جواب دیا تھا پھر برداشت کریں گے. اس وقت میں نے کہا تھا مارشل لا بھی تو برداشت کر رہے ہیں, 8 برس ہو گئے, برداشت کیا کہ نہیں, کیا ہم نے کوئی بغاوت کر دی, کیا کھڑے ہو کر ہم نے جو ہے چوکوں کے اندر جانے دینی شروع کر دوں؟ نہیں کیا نا. مارشل لا بھی غلط تھا. کم سے کم میں تو 1980 اور 1982 سے تو ریکارڈ پر تھا 5 سال سے کہ میں اسے مہلک سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے. لیکن بغاوت تو ہم نے نہیں کی, برداشت کریں گے. بلکہ ایک لطیفے کے انداز میں بتاؤں کہ رات ہی فیصل آباد میں میری تقریر کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا, تو پھر ایک صاحب نے کہا کیا بن سکتی ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھیے, ایک شخص سے یہ کہا گیا کہ کیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی. دوسرے نے کہا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. آپ کہتے نہیں پڑھی جا سکتی, میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. تو اگر وہ بن کے دکھا دے تو کیا کریں گے آپ؟ ایک اور مجھے لطیفہ یاد آیا, یہ صدر ایوب صاحب کے زمانے کا ہے, جبکہ وہ یہ فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول ایک بڑے طوفان کے انداز میں اٹھایا گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اس دور میں میں ساہیوال میں تھا, منگمری جس کا نام تھا اس وقت. تو میں ایک دفعہ ایک صاحب سے ملنے گیا, ایک وکیل سے فوت ہو گئے زیدی صاحب, محمد حسن زیدی, احمد حسن زیدی مرحوم. میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, اور بحثم بحثا ان کا منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ حرام ہے برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ, کہتا نہیں جائز ہے حلال ہے.